رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور جنوبی خراسان کے صوبے کے ہزاروں افراد سے ملاقات اور اہم خطاب 11 ستمبر 2023۔
شیعه و سنی با همیم،
عین برادریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. أولاً خوش آمد عرض میکنم به یکایک برادران و خواهران.
سب سے پہلے تو میں آپ سبھی بھائیوں بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اتنا لمبا راستہ طے کر کے یہاں تشریف لائے اور اپنے جوش اور جذبے اور مہر و محبت سے لبریز دلوں سے ہمارے اس امام بارگاہ کو رونق بخشی۔ ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ عزیزوں کا دیدار مجھے ماضی کی یاد دلاتا ہے، بیرجند اور جنوبی خراسان کے لوگوں کا دیدار بھی اور سیستان و بلوچستان کے لوگوں کا دیدار بھی۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف تاریخ کے ایک دور کو بیان کروں، بلکہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ میں اس تصویر پر خط بطلان کھینچنا چاہتا ہوں جو اس قوم کے دشمن ملک کے بعض علاقوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ میں ملک کے مختلف حصوں میں اپنے بھائیوں کے بارے میں رائے عامہ کے لیے حقیقی تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے طاغوتی حکومت کے خلاف کھل کر پہلی جد و جہد بیرجند شہر میں کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ کام کیے تھے لیکن وہ کھل کر اور اعلانیہ نہیں تھے۔ پہلی کھلم کھلا جد و جہد بیرجند میں محرم کے مہینے میں 1963 میں ہوئی تھی، یعنی 60 سال پہلے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اس وقت نہیں تھے۔ دوسرا واقعہ زاہدان میں پیش آیا تھا۔ وہ کب ہوا تھا؟ وہ اسی سال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے علاقے سے میری یادیں کب کی ہیں۔ 10-20 سال کی بات نہیں، آدھی صدی گزر چکی ہے۔ بیرجند میں نبی محرم کو مجھے گرفتار کر لیا گیا اور پولیس چوکی کے لاک اپ پہ رکھا گیا۔ بیرجند کے لوگ عاشورہ کے دن پولیس چوکی پر حملہ کرنے اور مجھے وہاں سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، بیرجند کے بڑے اور اعلیٰ پائے کے عالم دین جناب مرحوم تہامی، جناب مرحوم تہامی صاحب نے اپنی بصیرت سے، جو ایک بہت اچھے عالم دین تھے اور اگر کم یا نجف کے اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں ہوتے تو یقینی طور پر مرجع تقلید بن چکے ہوتے، لیکن وہ آئے اور بیرجند میں قیام کیا۔ یہ کام انہوں نے ہونے نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام فلاں کے لیے، یعنی میرے لیے، مشکل پیدا کر دے گا۔ انہوں نے لوگوں کو روک دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت عوام اور علماء اس جدوجہد کے ساتھ تھے، ہم اکیلے نہیں تھے۔ میں اکیلے بیرجن گیا تھا، لیکن پورا بیرجن اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے بزرگ علماء کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ یہ بیرجن کی بات ہے۔ اسی سال محرم کے مہینے میں زاہدان گیا۔ زاہدان میں دو بزرگ عالم دین تھے، اعلیٰ پائے کے شیعہ عالم دین مرحوم جناب کف امی صاحب، اور اسی طرح اعلیٰ پائے کے سنی عالم دین مرحوم مولوی عبدالعزیز ملا زہی، اور مجھے وہاں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ماہ رمضان کے اواسط میں مجھے زاہدان میں گرفتار کیا گیا اور تہران لایا گیا اور قزل قلعہ کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ مرحوم جناب کف امی نے کھل کر ہماری حمایت کی، اور اسی طرح مرحوم مولوی عبدالعزیز نے بھی ہماری انہی باتوں کی تائید کی اور ایک حکم جاری کیا۔ البتہ مجھے یاد نہیں کہ اس حکم کی تاریخ زاہدان میں میری موجودگی کے وقت کی تھی یا اس کے کچھ عرصے کے بعد کی تھی، لیکن یہ حکم اسی کام کی سمت میں تھا جو ہم کر رہے تھے، اور اس حکم کی تفصیل طولانی ہے، میں فی الحال اسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سلسلے میں میری کچھ یادیں ہیں، یعنی طاغوتی حکومت کے مقابلے میں میں نے جو کھل کر پہلا کام کیا تھا وہ ان دو اہم شہروں کے تعاون سے اور ان کے شہریوں کے تعاون سے جو آج دو صوبوں کے مرکز ہیں، اور ان شہروں کے لوگوں اور علماء کے تعاون سے انجام پایا تھا۔ البتہ صرف یہی بات نہیں ہے، یہ واقعات سن 1963 میں اسلامی انقلاب سے تقریباً 15 سال پہلے کے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے کچھ عرصہ پہلے مجھے جلا وطن کر کے ایران شہر بھیج دیا گیا۔ اسی طرح انقلاب کی کامیابی کے بعد پورے بلوچستان کے سنی علماء سے ہمارے رابطے ہوئے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سیستان و بلوچستان بھیجا تاکہ میں وہاں جا کر وہاں کے عوام کے حالات اور وہاں کی صورتحال سے آگاہی حاصل کروں، اور آ کر انہیں رپورٹ دوں اور وہاں کے لیے ضروری کاموں کو انجام دوں، تاکہ وہاں کے لیے ضروری کاموں کو انجام دیا جا سکے، کیونکہ میں پہلے سے وہاں کے حالات سے قدرے واقف تھا۔ میں اس سفر میں بلوچستان کے اہل سنت کے علماء کے مدد کو فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت اس کام کے لیے جرأت و حوصلے کی ضرورت تھی۔ ساراوان کے بزرگ اور ضعیف عالم دین مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی نے کھل کر اور اعلانیہ ہماری حمایت کی اور انقلاب اسلامی کی جہت میں آ گئے۔ یہ سب شناخت ہے، یہ صوبے کے شناختی کارڈ ہیں، عوام کے شناختی کارڈ ہیں، ان کی پہچان ہے۔ دشمن نہیں چاہتا کہ یہ حقائق میری اور آپ کی یادداشت میں محفوظ رہیں، وہ چاہتا ہے کہ انہیں بھلا دیا جائے۔ چابہار میں، ساراوان میں، ایران شہر میں، خود زاہدان اور سیستان میں، جو حقیقی معنی میں زابلی دلاوروں کا مرکز ہے، بہادر لوگ، وفادار لوگ ہیں، یہ وہاں کی سرگرمیوں کا ماضی ہے۔ انہوں نے بڑے نمایاں شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے شہیدوں کے علاوہ ان دو صوبوں نے منافقین سے جنگ میں، سیکیورٹی کے دفاع کے مختلف واقعات میں، تب سے لے کر اب تک لگاتار انقلاب اسلامی کی خدمت میں نمایاں شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم آج بھی شہیدوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سن 81 میں بھی ہم نے شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا، زابل کے مرحوم سید محمد تقی حسینی طباطبائی، اہل سنت کے مولویوں میں سے ایک مرحوم مولوی حسین بر، یہ لوگ سن 81 کے ہیں، ان سے لے کر حال تک کے ہمارے نمایاں برادران جیسے مرحوم شہید شوستری یا شہید عبد الواحد ریگی جو خاش کے علاقے کے مولوی تھے، اور ایسے ہی دوسرے شہدا، مطلب یہ کہ یہ علاقہ انقلاب کا خطہ ہے، شہیدوں کا نذرانہ پیش کرنے والا علاقہ ہے، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والا علاقہ ہے۔ دشمن یہ چیز نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر راہ وحدت کے شہدا بھی ہیں، مقدس دفاع کے شہدا بھی ہیں، اور سیکیورٹی کی راہ کے شہدا بھی ہیں، جن میں سے بعض کے نام میں نے عرض کیے۔ یہیں پر ایک بات میں ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں، البتہ یہ بات بڑی اہم اور بنیادی ہے، اور وہ یہ کہ عہدیداران عوام کی قدر کو سمجھیں اور خدمت کریں۔ البتہ سیستان و بلوچستان میں کافی خدمت انجام پائی ہے، بہت کام کیا گیا ہے۔ وہ بلوچستان جو آپ آج دیکھ رہے ہیں طاغوتی حکومت کے دور کا بلوچستان نہیں ہے، میں نے وہ زمانہ خود دیکھا ہے، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہلے دن سے، بالکل شروعاتی دنوں سے اس علاقے میں کام شروع کر دیا گیا، وہاں بھی، زابل میں بھی اور صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی آج بھی کام جاری ہے، اور یہ کام پوری طاقت سے جاری رہنے چاہیے۔ ریلوے لائن کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے کہ ملک کا شمال اور جنوبی حصہ ریلوے لائن کے ذریعے متصل ہو جائے، صوبے اور راستے میں پڑنے والے صوبوں کے لیے بھی اہم ہے اور خود ملک کے لیے بھی اہم ہے۔ زابل کے پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے، پانی کے سلسلے میں عوام کا حق انہیں دینے کے لیے تمام کام کیے جانے چاہئیں، ہر راہ کی جستجو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ لوگوں کا یہ حق ضرور پورا ہوگا اور یہ کام عملی ہوگا۔ بہت سارے کام ہوئے ہیں اور بہت سارے کام ہمارے سامنے ہیں جو انجام پانے ہیں۔ اگر حکومتوں نے ان فیصلوں پر، جو سن 2000 کے عشرے میں جب میں بلوچستان آیا تھا، طے پائے تھے، عمل کیا ہوتا تو آج صوبے کا چہرہ کچھ اور ہوتا۔ بعض حکومتوں کی جانب سے تساہلی کی گئی، توجہ نہیں دی گئی، الحمدللہ آج کام ہو رہا ہے، کام میں مصروف ہیں یہ لوگ، کام کر رہے ہیں۔ میں پر امید ہوں اور انشاءاللہ یہ امید نتیجے تک ضرور پہنچے گی۔ خیر، تو یہ باتیں اس خطے سے متعلق تھیں۔ ایک عمومی بات بھی ہے جو سبھی سے متعلق ہے، جس پر مجھ حقیر سے لے کر پوری ایرانی قوم اور تمام عہدیداران کو توجہ دینی چاہیے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ نقطہ جس پر میں چاہتا ہوں کہ سبھی، خاص طور پر نوجوان، بہت زیادہ توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں یا آنا شروع ہوتی ہیں، تو قوموں اور ملکوں کے عہدیداران کی ذمہ داری ہے کہ کئی گنا زیادہ چوکنا ہو جائیں، اپنی نگرانی کئی گنا زیادہ بڑھا دیں۔ میں اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کروں گا، اگر یہ نگرانی اور دیکھ بھال انجام پائی تو قومیں فریب نہیں کھائیں گی اور اپنے مفادات کے برخلاف راستے پر چلنے پر مجبور نہیں ہوں گی۔ اگر یہ ہوشیاری اور نگرانی انجام نہیں پائی اور غفلت سے کام لیا گیا تو قوموں پر طویل مدتی ضربتیں لگیں گی۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، ایک مثال سامراج کے عروج کے زمانے کی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے 18ویں صدی میں جب برطانوی سامراج ہمارے علاقے میں آیا اور اس نے بہت سارے ممالک کو، خاص طور پر وسطی ایشیا اور مشرقی ایشیا کو، اپنے تسلط میں لے لیا۔ چونکہ وہاں کی قومیں سو رہی تھیں، حکام اور عہدیداران کی توجہ نہیں تھی، انگریز آئے اور انہوں نے رفتہ رفتہ برصغیر ہند، ہندوستان کے مشرق و مغرب میں واقع ممالک کے حیاتی وسائل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ میں نے جو ہندوستان کا نام لیا ہے تو یہ ایک نمونہ ہے، ورنہ افریقہ میں بھی ایسا ہی تھا، لاطینی امریکہ میں بھی ایسا ہی تھا، شمالی امریکہ میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ انگریزوں نے ان قوموں کے مفادات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں اپنی کالونی بنا دیا۔ ان قوموں اور ملکوں کو دسیوں سال یا اس سے بھی زیادہ، شاید 200 سال پیچھے دھکیل دیا، اور یہ قومیں کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے آپ کو اس تسلط کے چنگل سے رہا کروانے میں کامیاب ہوئیں۔ انگریزوں کا نام نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، ورنہ فرانس نے بھی یہی کیا، پرتگال نے بھی یہی کیا، بیلجیم نے بھی یہی کچھ کیا، اور یورپ کے دیگر ملکوں نے بھی کم و بیش یہی کام کیے۔ یہی استکباریت، جب اپنی خاص وجوہات کی بنا پر یورپ میں سامراجی دور شروع ہوا تو قوموں کو بیدار ہونا چاہیے تھا، ملکوں کے حکام اور ذمہ داروں کو چوکنا ہونا چاہیے تھا، ان کے حواس بجا ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نتیجہ دنیا کے ایک وسیع علاقے کے 2-3 صدیوں تک سامراج کے چنگل میں پھنسے رہنے کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اگلی مثال جو زیادہ قریب کی ہے، وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کی ہے، زیادہ تر پہلی عالمی جنگ اور کچھ کچھ دوسری عالمی جنگ کے بعد۔ خود ہمارے اس خطے میں، یعنی مغربی ایشیا میں، وہی علاقہ جسے یورپ والے مشرق وسطیٰ کہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط لفظ ہے، ہمیں مغربی ایشیا کہنا چاہیے، اس خطے میں انہوں نے خود تباہی مچائی۔ اگر اس علاقے میں، مغربی ایشیا اور شمالی امریکہ میں، ہماری اقوام بیدار ہوتی تو وہ یہ تباہی نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ نے ایک طرح سے، فرانس نے دوسری طرح سے، اٹلی نے کسی اور طرح سے، ہمارا علاقہ پیش رفت کے کارواں سے کم از کم 100 سال پیچھے رہ گیا، بچھڑ گیا۔ تو دیکھیے، جب دنیا میں کوئی تبدیلی شروع ہوتی ہے تو قوموں کو چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ تبدیلی ان کے نقصان میں نہ ہو، ملکوں کے حکام اور عہدیداروں کو چوکنا ہونا چاہیے. البتہ حکام قوموں کی پشت پناہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا میری عرض یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک بڑی تبدیلی یا تو شروع ہو رہی ہے یا شروع ہو چکی ہے. آج وہ دن ہے جب قوموں کو اس غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ سامراج کے دور میں یا پہلی عالمی جنگ کے بعد مبتلا ہو گئی تھی. خطے کی قوموں کو بیدار اور چوکنا ہونا چاہیے. میری گزارش ہے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسے بغور سنیے، خاص طور پر ہمارے عزیز نوجوان. ہم نے کہا کہ دنیا ایک تبدیلی کے دہانے پر ہے یا ایک تبدیلی کے شروعاتی دور میں ہے. یہ تبدیلی کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جسے ہم تبدیلی کا نام دے رہے ہیں؟ اس کے اصلی خطوط اور بنیادی علامتیں کچھ چیزیں ہیں. پہلے مرحلے میں دنیا کی سامراجی طاقتوں کا کمزور ہو جانا ہے. یہ اس تبدیلی کے بنیادی خطوط میں سے ایک ہے جو شروع ہو چکی ہے. امریکہ کی سامراجی طاقت کمزور پڑ چکی ہے، مزید کمزور ہو رہی ہے. میں اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اسی طرح بعض یورپی ممالک کی طاقت بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے. یہ اس تبدیلی کی بنیادی علامتوں میں سے ایک ہے. اس تبدیلی کی ایک اور دوسری بنیادی علامت نئی علاقائی اور عالمی طاقتوں کا سامنے آنا ہے. نئی طاقتیں وجود میں آ رہی ہیں جو یا تو علاقائی طاقتیں ہیں یا عالمی طاقتیں ہیں. تو یہ تبدیلی ہے. ہم نے کہا کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے یا مغربی طاقتیں، سامراجی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں. یہ ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے وہ خود کہہ رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں امریکہ کی طاقت کے انڈیکس روبے زوال ہیں. کون سے انڈیکس؟ جیسے معیشت امریکہ کی طاقت کے سب سے اہم اشاریوں میں سے ایک امریکہ کی مضبوط معیشت تھی جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ روب زوال ہے. طاقت کا دوسرا انڈیکس حکومتوں کے امور میں مداخلت کا امکان تھا. امریکہ مختلف حکومتوں میں مداخلت کرتا تھا. آج یہ حالت زوال کا شکار ہے. یورپ والے کسی طرح سے، دوسرے کسی اور طرح سے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں رسائل و جرائد، اخبارات میں، ریڈیو ٹی وی کی خبروں میں اور دنیا کی خبروں میں آپ سب سنتے ہیں کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں. طاقتور امریکہ کا ایک اشارہ بھی حکومتوں اور ملکوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. توجہ دیجئے، یہ بات اہم ہے. ایک زمانے میں امریکہ نے اپنے ایک ایجنٹ کو پیسوں سے، ڈالر سے بھرے ہوئے ایک بیگ کے ساتھ ایران بھیجا. اس ایجنٹ کا نام درج بھی ہے اور سبھی اسے جانتے بھی ہیں، کم روزویلڈ. اس کا نام کم روزویلڈ تھا. یہ پوشیدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں پوشیدہ تھیں اور بعد میں سامنے آ گئیں. امریکہ اپنے ایک ایجنٹ کو پیسوں سے بھرے ایک بیگ، ایک سوٹ کیس کے ساتھ ایران بھیجتا ہے اور 19 اگست جیسی ایک بغاوت کروا دیتا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ سازش سے اور ایک امریکی ایجنٹ کے ہاتھ جو یہاں پیسے لے کر آیا اور اسے غنڈوں، موالیوں اور مختلف طرح کے لوگوں کے درمیان بانٹ دیا، اور انہوں نے 19 اگست کی بغاوت کروا دی. مصدق کی حکومت جیسی ایک حکومت کا تختہ پلٹ دیا. کبھی امریکہ ایسا تھا؟ کیا آج بھی امریکہ یہ کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. صرف ایران کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی دوسرے ملک کے سلسلے میں بھی نہیں کر سکتا. آج امریکہ جن حکومتوں کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہائبرڈ جنگ شروع کرنے پر مجبور ہے، اور ہائبرڈ جنگ اس کو بہت مہنگی پڑتی ہے اور آخر میں اسے نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا.
آمین.
کیا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے وسائل کی اتنی غیر معمولی پیش رفت کے باوجود جو امریکہ کے پاس دوسروں سے کہیں زیادہ ہیں، آپ نے پچھلے 10 سال میں کہیں پر دیکھا کہ امریکہ انہی ہائبرڈ جنگوں کے ذریعے کسی ملک میں کسی حکومت کا تختہ پلٹ سکا ہو، کسی دوسری حکومت کو اس کی جگہ لا سکا ہو؟ انہوں نے 10 سال تک شام میں سازشیں کی لیکن کچھ نہیں کر سکے، 20 سال تک افغانستان میں جمے رہے، اپنے تمام فوجی وسائل بھی لے آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہی کہ وہ کتنی ذلت سے افغانستان سے باہر نکلے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ سب چیزیں ہیں۔ یورپ کی حالت بھی اس سے بہتر نہیں ہے، آپ آج کل افریقہ کے مسائل کے بارے میں سنتے ہی ہیں۔ جو ممالک فرانس کے زیر تسلط تھے وہ یکے بعد دیگرے فرانس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور فرانس کی پٹو حکومتوں کو یکے بعد دیگرے گرا رہے ہیں، اور وہ بھی کون؟ عوام۔ البتہ ان کی فوجیں مصروف ہیں لیکن عوام ان کی پشت پناہ ہیں، مطلب یہ کہ مغربی قوتوں کے پاس جن میں سب سے اوپر امریکہ اور پھر یورپ ہیں، پہلے جیسی طاقت نہیں رہی ہے، وہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں اور یہ کمزوری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نئی طاقتیں سر ابھار رہی ہیں اور میں ان طاقتوں کا نام نہیں لینا چاہتا، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، لہذا یہ ایک بڑی عالمی تبدیلی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑی عالمی تبدیلیوں کے وقت قوموں کو ہوشیار رہنا چاہیے، ملک کے حکام اور عہدیداروں کو چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ وہی وقت ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دشمن کمزور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکر و فریب نہیں کر سکتا، دشمنی نہیں کر سکتا، چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں؟ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ سازشیں تیار کر رہا ہے۔ ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں جاگتے رہنا ہوگا، ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یعنی کون؟ یعنی حکام اور عوام دونوں۔ میں نے عرض کیا کہ عوام کی پشت پناہی کے بغیر کسی بھی ملک کے حکام اور عہدیداران کوئی بھی بڑا اور اہم کام انجام نہیں دے سکتے۔ عوام کو ان کی پشت پر ہونا چاہیے، عوام کو بیدار ہونا چاہیے، حکام اور عہدیداران کو بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، من نام علم یونم انہو، اگر آپ محاذ پر سو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دشمن کو بھی محاذ پر نیند آ گئی ہے، نہیں، ممکن ہے وہ بیدار ہو، وہ جاگ رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہو، ممکن ہے وہ آپ کی نیند سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، لہذا غافل نہیں رہنا چاہیے، دشمن کی چالوں کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ کیا دشمن کی کوئی چال ہے؟ ہاں بالکل ہے، اس کے پاس چال ہے، سازش ہے، منصوبہ بندی ہے، صرف ہمارے لیے ہی نہیں، آج امریکہ کے پاس اس خطے میں عراق کے لیے سازش موجود ہے، شام کے خلاف سازش موجود ہے، لبنان کے خلاف منصوبے اور سازشیں موجود ہیں، یمن کے لیے سازش موجود ہے، افغانستان کے لیے سازشیں موجود ہیں، خلیج فارس کے ساحلی ممالک کے لیے بھی اس کے پاس سازشیں، منصوبے، پلانس موجود ہیں۔ جو اس کے پرانے روایتی دوست ہیں ان سب کے لیے بھی اس کے پاس چالیں موجود ہیں۔ ان کے لیے امریکہ کی جو چالیں ہیں ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے بارے میں ان کی کیا پلاننگ ہے، ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ امریکی حکومت نے امریکہ میں کرائسس گروپ کے نام سے ایک ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ اس ٹیم کا کام کیا ہے؟ اس ٹیم کا کام و مشن ہمارے ملک سمیت دنیا کے ملکوں میں بحران پیدا کرنا ہے۔ اس ٹیم کا مشن یہ ہے کہ بحران پیدا کرے، ایسے معاملوں کو تلاش کرے جو ان کے خیال میں ملک میں بحران پیدا کر سکتے ہیں، پھر ان معاملوں کو ہوا دے۔ یہ امریکہ کے کرائسس گروپ کا مشن ہے۔ یہ امریکی ٹیم کافی غور و خوض اور مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایران میں بحران پیدا کرنے والے کچھ امور اور نکات ہیں جنہیں ہوا دی جا سکتی ہے، جنہیں فعال کیا جا سکتا ہے، ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک قومیتی اختلافات ہیں اور ایک مسلکی اختلافات ہیں اور ایک جنسی مسئلہ ہے اور پھر خواتین کا معاملہ ہے۔ انہیں ان چیزوں کو ایران میں ہوا دینی ہے تاکہ یہ بحران پیدا کر سکیں اور امریکہ بحران کے ذریعے ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ امریکہ کی چال ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ امریکیوں نے کھل کر کہا، انہوں نے کھل کر کہا کہ وہ ایران میں شام اور یمن جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے، البتہ انہوں نے بکواس کی ہے اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطی کہ ہم چوکنہ رہیں، ہمارے حواس باختہ نہ ہوں، ہم چوکنہ رہیں۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو ایک بچہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مسلح اور حملے کے لیے تیار دشمن کی بات تو الگ ہی ہے، ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور سوئے ہوئے رہنا نہیں چاہیے، ہوشیار رہنا ہوگا کہ غلط راستے پر چل نہ پڑیں، غلط راستے کا انتخاب نہ کریں، غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اگر ہم چوکنہ رہے، ہم نے دشمن کو پہچان لیا، دشمن کے طریقوں کو سمجھ لیا، کوشش کی کہ اپنی باتوں میں، اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں، اپنے کسی بھی اقدام میں دشمن کی چال میں مدد نہ کریں، دشمن کے ہم نوالہ نہ بنیں، دشمن کے ہم قدم نہ بنیں۔ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں چوکنہ رہنا چاہیے کہ غلط راہ پر نہ چل پڑیں، غلطی نہ کر بیٹھیں، باطل کو حق نہ سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں ہمیں معیار دیا گیا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معاہ،
قرآن بھی فرمایت کہ محمد رسول اللہ، والذین معه،
جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری بات اس پر ہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ راستہ تو یہی ہے، اس کی علامت ہے، والذین معه اشد الکفار۔ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں یہ کافروں کو خوش کرتا ہے، تو جان لیجئے کہ آپ اشد الکفار نہیں ہیں، تو پھر آپ ماں رسول اللہ بھی نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ راستہ جس پر آپ چل رہے ہیں وہ سامراج کو، دین اور اسلام کی مخالف ظالم حکومتوں کو غصے میں لاتا ہے، تائش میں لاتا ہے، تو یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ اشد علی الکفار ہے۔ تو یہ معیار ہوا، ہمیں بہت چوکنہ رہنا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو وہ دشمن کی چال میں معاون تو ثابت نہیں ہو رہی، دشمن کے پزل کو پورا تو نہیں کر رہی۔ کبھی ممکن ہے کہ کوئی غفلت کر جائے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے، کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے جو دشمن کی چال کے پزل کو پورا کر دے، یہ خطرناک ہے۔ ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، ہم استعمال نہ ہو جائیں۔ اگر ہم چوکنہ رہیں تو دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان 40-45 برسوں میں آج کے انہی دشمنوں نے، اور ان دشمنوں نے جو پہلے تھے اور اب ختم ہو چکے ہیں، جیسے سابق سوویت یونین، یہ بھی ہمارے دشمن تھے، انہوں نے بار بار اور لگاتار ہمارے خلاف جو چاہا کیا، لیکن ایرانی قوم بیدار تھی، چوکنہ تھی، وہ امام خمینی کے بتائے ہوئے خطوط پر آگے بڑھتی رہی۔ امام خمینی، آج امام خمینی کی ہدایات ہمارے لیے رہنما ہیں، رہنما اصول ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہتے تھے، کیا چاہتے تھے، اور ہمیں کس سمت میں اور کس جہت میں آگے بڑھا رہے تھے۔ قوم نے یہ کام کیا اور اسی لیے وہ آج تک کامیاب ہے، آج بھی ایسا ہی ہے اور آج بھی سب کو چوکنا رہنا چاہیے۔ دشمن نے دو بنیادی چیزوں کو نشانہ بنا رکھا ہے، ایک قومی اتحاد اور دوسرے قومی سلامتی۔ قومی اتحاد اہم ہے، اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دیجیے۔ اتحاد کا کیا مطلب ہے؟ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ملک کے بنیادی مسائل میں جہاں قوم کے مفادات کا سوال ہے، مذہبی اختلافات، سیاسی اختلافات، گروہی اختلافات اور قومیتی اختلافات کو کنارے پر رکھ دیا جائے، سبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مختلف اقوام ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں، مختلف مذاہب و مسالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں، جہاں ایک طے شدہ موقف ہو، یہ اتحاد ہے۔ جہاں تک سلامتی کی بات ہے تو جو لوگ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ قوم کے دشمن ہیں، دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہیں اور خود انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ بنا برے یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ دشمن نے ان دونوں کو، یعنی اتحاد اور سلامتی کو، اپنے حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے، جس کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری قوم بیدار ہے، اپنی عزیز قوم کی بیداری سے میں بہت پر امید ہوں۔ 40-45 برس کے تجربے کے سبب، نعرے اور رجس خوانی وغیرہ کی وجہ سے نہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے، اور جو چیز انسان اس ملک کے جوانوں میں دیکھتا ہے اس کی وجہ سے یہ وفاداری، یہ محبت، یہ اخلاص جس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ زبردست موجودگی، یہ پرجوش موجودگی، جیسے یہ اربعین میں، اربعین کے بارے میں بھی کچھ جملے عرض کروں گا، یہ ساری چیزیں امید کو عیاں کرتی ہیں۔ اسی طاقت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ دشمن اپنی عداوت میں اور سازش تیار کرنے میں سنجیدہ ہے، ہم بھی دشمن کے مقابلے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں اربعین کے پروگرام کی گراں قدر مہمان نوازی اور خاطر تواضع کے لیے عراقی قوم کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معمولی بات اور مذاق نہیں ہے، عراقیوں نے نجف و کربلا و کاظمین و کربلا کے درمیان کی راہوں پر کئی دن تک 2,20,00,000 سے زائد مہمانوں کی، زائرین کی مہمان نوازی کی ہے، ان کی میزبانی کی ہے، اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ واقعی یہ شکریہ کا مقام ہے، تشکر کا مقام ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے عراقی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عراقی عہدیداران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر حشد شعبی عراقی رضاکار فورس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، عراقی پولیس فورس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، عراقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سیکیورٹی قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ ان لوگوں نے بڑے کام انجام دیے ہیں، اور اسی طرح اپنی پولیس فورس کا بھی میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری پولیس فورس نے سرحدوں سے لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے میں واقعی بہترین کام، دن رات کام کیا ہے، یہ سب بہت گراں قدر ہے۔ ہمیں مختلف شعبوں میں ان فداکار اور اچھے نوجوان پولیس اہلکاروں کی قدردانی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی قدردانی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی قدر سمجھنی چاہیے، ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ خدا بھی انشاءاللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اپنی رحمت و برکت ایرانی قوم پر اور ان دو صوبوں کے لوگوں پر نازل فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔